انما النجوى من الشیطان، یہ سرگوشیاں تو شیطانی کام ہیں. لیحزن الذین آمنوا، تاکہ غمگین ہو ایمان والے لوگ. وليس بضارهم شيئا، اور نہیں وہ ان کو نقصان دینے والی کچھ بھی. کسی کی سرگوشی سے ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے. اس لیے اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی کہ تم اپنے دشمنوں یعنی منافقین کی سرگوشیوں پر پریشان نہ ہوا کرو، اللہ پہ بھروسہ کیا کرو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور توکل جو ہے وہ علاج ہے کس چیز کا؟ ایسی حرکتوں سے نبٹنے کا. جب کچھ لوگ مجلس میں بیٹھ کر ایسی حرکتیں کریں اور آپ کو دکھ پہنچائیں اور آپ کو غمگین کریں، تو غمگین ہونے کی بجائے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو کہ کوئی کسی کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، کوئی نقصان کر ہی نہیں سکتا میرا جب تک اللہ نہ چاہے. ان کی سرگوشیوں سے کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا؟ یہ قدرت کی بات ہے نا، جب بہت سے لوگ مجلس میں بیٹھے ہوں تو ادب کیا ہے کہ سب لوگ ایک بات کریں. یہ بد اخلاقی ہے کہ دو لوگ الگ سے چپ چپ کر باتیں کریں. لیکن اگر کوئی ایسا کر رہا ہو تو باقیوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری کو بات کرنا ہے، غمگین نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ کو ہر وقت اتنا اہم کیوں سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ ہی کی بات کر رہے ہوں گے؟ لوگوں کے اپنے بھی تو کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، اس لیے ایسی باتیں قابل توجہ ہی نہیں ہے. کرنے تو جو کچھ کرتا ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جس کے اندر جتنا ایمان پختہ ہوگا، اللہ پہ بھروسہ ہوگا، یقین ہوگا، اس کو اتنی ہی بے پرواہی ہوگی لوگوں کی ایسی حرکتوں سے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر تین لوگ بیٹھے ہوں اور دو لوگ اپنی زبان بولنا شروع کر دیں جو تیسرے کو سمجھ نہ آتی ہو، اگرچہ وہ کانوں میں نہیں بول رہے، بول تو اونچا رہے مگر تیسرے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور اس وقت ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں، یہ بھی بد اخلاقی ہے. اور یہ بھی ایک طرح سے اسی حکم میں آ جاتی ہے بات. ایک محفل میں بیٹھ کر اجتماعی گفتگو کی بجائے آپس میں ایک دوسرے سے بولنا شروع کر دینا، مثلاً آپ گروپ ٹائم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ٹیچر کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ وہ بات سننے کی بجائے آپس میں شروع ہو گئے ہیں، دو دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ بھی درست نہیں. جہاں اکٹھے بیٹھے ہوں وہاں ایک ہی ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے. اچھا ایک اور بات یہ کہ کچھ لوگوں کا تو سٹائل ہی ہوتا ہے کہ ہر وقت سرگوشی کے انداز میں بات کرتے ہیں، وہ کھل کے کبھی کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی؟ اور پھر یہ کہ بعض اوقات کوئی دوسرا نہیں سرگوشی کرنا چاہتا، بے وجہ اس کو انوالو کر لیتے ہیں. یعنی بعض اوقات آپ پچھتاتے ہیں کسی کے پاس بیٹھ کے، آپ نہیں سننا چاہتے اس کی اور وہ زبردستی آپ کو سنائے چلے جاتے ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد آپ کے کان میں کوئی بات کہنے لگیں گے. اچھا ایک اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سب کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں، اب آپ کو ایک رکا ملتا ہے بیچ میں سے، اچھا آپ تھوڑی دیر بعد ایک اور رکا مل جاتا ہے آپ کو. یعنی مجھے اس کرب سے بہت گزرنا پڑتا ہے بعض اوقات، تو لوگوں میں خود اخلاقی ضرورت نہیں ہوتی، خود کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اب سب کے ساتھ بیٹھے ہیں، اب کچھ کہنے کی بجائے لکھ لکھ کے چیٹے پاس کر رہے ہیں، یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. یا تو آپ کو چاہیے تھا کہ مجلس شروع ہونے سے پہلے ہی آپ بتا دیتے جو آپ کہلوانا چاہتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ صبر کریں اور اپنے پاس نوٹ کر لیں. لیکن اس وقت آ کر ایک خاص شخص کو لکھا ہوا پیغام دینا، یہ بھی کیا ہے؟ دو لوگوں کا باہم کسی چیز پہ سمجھوتا ہونا یا کرنا، یا اپنے ساتھ دوسرے پر انوالو کر لینا، یہ اس سے سمجھوتا کروانا. مجھے جس قدر تکلیف اس بات سے ہوتی ہے کہ کسی مجلس میں کوئی مجھے لکھی ہوئی چیز پر، مجھے ایسا لگ رہا ہے مجرم ہو گئی ہوں. تو جو کہنا ہے کہو، کھل کے کہو، بولو. اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آئی ہے تو ہر دوسرے کی نظر ہوگی اس میں میرے خلاف کچھ کہا گیا ہوگا، میری کوئی شکایت ہوگی، بلا وجہ سب کو کانشیس کر دیتی ہے نا ایسی چیزیں، یہ بھی درست نہیں. یعنی بعض اوقات کوئی اہم بات بھی نہیں ہوتی، اہمیت جتانے کے لیے یا کسی کے اٹینشن لینے کے لیے اس وقت بھی اس قسم کی حرکتیں کی جاتی. تو یہ بنیادی طور پر آداب مجلس کے خلاف ہے. اب کچھ مزید آداب مجلس. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، فسحوا یفسح اللہ لکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، دوسروں کو جگہ دینے سے تمہیں اللہ کی رحمت میں جگہ مل جائے گی. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، یہ جگہ چھوڑ دو، فانشُزُوا، تو اٹھ جایا کرو، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، بلندی عطا کرے گا اللہ ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے، وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات اور بلند ہیں، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. پھر ایمان والوں سے خطاب ہے، منافقین تو جو کرتے ہیں تو کرتے رہے. اس انداز سے بھی آپ غور کیجئے نا کہ بہت سے غلط کام منافق کرتے تھے، لیکن جب اصلاح کی بات کی گئی تو اپنوں سے کی گئی. کتنا خوبصورت انداز ہے یہ. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے ہم دوسروں کو کوسنے لگتے ہیں، یہ منافقوں کی حرکتیں ہیں، یہ فلاں کی حرکت ہے، اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس لیے پھر اصلاح ہوتی بھی نہیں، اور جو مشکل ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. یہاں اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی تربیت کر لو، اور اسی تربیت میں ایک مجلس کے اندر کشادگی پیدا کرنے کی. تفسحوا کا لفظ سے سین ہے سے ہے، وسیع جگہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں کشادگی پیدا کرو، یعنی پھیل جاؤ، دائرہ بڑا کر لو، کھل جاؤ، جگہ دو دوسروں کو، فسحوا، تو جگہ بنایا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا. اب یہاں مجالس سے مراد صرف علم کی مجلس نہیں، یا صرف کلاس روم نہیں، یا کوئی درس کی مجلس نہیں، ہر طرح کی مجلس، خواہ کوئی میٹنگ ہو، خواہ آپ کسی پارٹی میں ہو، کہیں بھی لوگ اکٹھے ہو کر جہاں بیٹھے، خواہ وہ وعظ و نصیحت کی جگہ ہو، یا مسجد میں جمعہ کا دن ہو، کوئی بھی موقع ہو، مجلس کا دائرہ وسیع رکھو، آنے والوں کے لیے جگہ بناؤ، دائرہ تنگ مت کرو کہ آنے والے کھڑے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ ہم کہاں بیٹھے. اپنے لیے تو تم صرف بیٹھنے کی نہیں، بیگ رکھنے کی بھی، ٹانگیں پسارنے کی بھی جگہ بنا لو، اور دوسرے کو بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہ دو، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا کرنا دراصل دلوں کی تنگی کی علامت ہے. ایمان کے آنے کے بعد دل تنگ نہیں رہا کرتے، کیونکہ ایمان اور بخل ایک جگہ نہیں جمع ہوتے نا. ایمان تو دلوں کو وسعت بخشتا ہے، بہترین اخلاق پیدا کرتا ہے، اور اس کا اظہار پھر انسانوں سے معاملے کے وقت سامنے آ جاتا ہے کہ کون اخلاق کے ایمان کے کس مرتبے پر فائز ہے. ظاہر ہے کوئی کسی کے دل کے اندر تو جھانک کے دیکھ نہیں سکتا کہ کس لیول کا ایمان ہے، سب کچھ نظر آئے گا تو رویے میں نظر آئے گا، معاملہ کرتے وقت دکھ جائے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ساتھ ہی اجر و ثواب بتا دیا گیا، فافسحوا یفسح اللہ لکم، کشادگی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا. کہاں پر؟ دنیا میں، تمہارے دلوں میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے رزق میں، جس جس چیز میں تم چاہتے ہو کشادگی، وسعت، ان ساری چیزوں میں، اور آخرت میں، تمہاری قبر میں، جنت میں. اچھا یہاں بھی ایک بات یاد رکھیے کہ منافقین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو ایک گروپ کی شکل میں بیٹھتے تھے، ایک خاص جگہ پہ بیٹھتے، پھر آپس میں جڑ کے بیٹھتے تھے، کیونکہ باہم انہوں میں کوئی اشارے وشارے کرنے ہوتے تھے، یا کوئی مخصوص قسم کی حرکتیں، یا کوئی مذاق اڑانا ہوتا تھا، تو ایک جتھا یا پارٹی بن کے بیٹھتے تھے. اور پھر اگر کوئی باہر سے آتا تو ہلتے نہیں تھے، جگہ نہیں دیتے تھے اس کو، یعنی اس طرح بیٹھتے تھے کہ کسی اور کو بیچ میں گھسنے کی جگہ نہ ملے، کیونکہ اگر کوئی اور آ کے بیٹھتے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اندر ہو کیا رہا ہے. اس طرح تو ان کے اشاروں، اور ان کی حرکتوں اور ان کی طنز یا باتوں اور جو وہ رسپانس دے رہے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، وہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی گروپ کی شکل میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی شخص باہر سے آتا ہے اور وہ گروپ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں، بیچ میں جگہ نہیں دیتا، گزرنے کا راستہ نہیں دیتا، تو آپ دیکھیں کہ کتنی تنگی ہو سکتی ہے مجلس کے اندر، کتنی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے. یعنی بازو کا پیسہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ جگہ مخصوص کر لیتے ہیں یا پھر اس طرح بیٹھتے ہیں کہ وہاں کوئی اور بیٹھ نہیں سکتا. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کہیں اور جگہ خالی پڑی ہے تو ہم جان بوجھ کر لوگوں کے بیچ میں گھس کے بیٹھے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے. یعنی وہ مجلس میں آیا ہے تو اس کو وہ جگہ پسند آ گئی اور وہ وہاں جائے اور کہے تم یہاں سے، تو یہاں بیٹھنے کو میرا جی چاہ رہا ہے، تم بے شک پہلے آئے ہو، مجھے اس سے غرض نہیں، یہاں مجھے بیٹھنا ہے. پھر فرمایا کہ اس لیے مجلس کے دائرے کو فراخ اور وسیع کر لو. بلا وجہ دوسروں کے بیچ میں گھس کے بیٹھنا یہ بھی درست نہیں، اسی طرح کسی کو جگہ نہ دینا یہ بھی درست نہیں، اور کسی کو جگہ دینا بظاہر ایک معمولی سا عمل ہے لیکن اس سے اس شخص کے اخلاق اور کردار کی وسعت کا پتہ چلتا ہے. جو شخص اپنا سینہ دوسروں کے لیے کشادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل کو بھی اس کے لیے کھول دیتا ہے. سمجھ رہی بات؟ اگر ہمارا دل کسی کے لیے کھلا ہے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ دوسروں کا دل ہمارے لیے کھل جائے گا. آج ہم کسی کو جگہ دیں گے، کل کوئی ہم کو جگہ دے گا. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو انسان کا ہر عمل، ہاں وہ اچھا ہو یا برا، اس کا ایک قدرتی اثر ہوتا ہے، اس کی ایک فیلنگ ہوتی ہے، اس کا ایک غیر محسوس نتیجہ سامنے آ رہا ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یعنی اس کی حکمت اور اس کی بصیرت اور اس کے ذہن اور قلب کی وسعت اس کو بہت کچھ سمجھا دیتی. انسانوں کے طرز عمل، انسانوں کے رویوں، انسانوں کی حرکتوں سے بہت کچھ سمجھ جاتا ہے. فراست کیا چیز ہوتی؟ کہ کسی شخص کا کوئی عمل بظاہر سامنے نہیں ہے، اس کی صرف دل میں ہے، اس کے مطلب اسے غیب کا علم ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، بولنے کا انداز، دیکھنے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز، کسی کو جگہ دینے یا نہ دینے کا، کوئی چیز پکڑانے کا، لینے کا، یہ سارا کچھ اس کی پوری شخصیت کو سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے. اب کسی کو جگہ نہ دینا ایک معمولی سا عمل ہے، عام شخص شاید کو نوٹس بھی نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پوری شخصیت کو ظاہر کر رہا ہے. تو جو لوگ دوسروں کے لیے وسعت پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسعت پیدا کر دیتا ہے. اور اسی طرح وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، فانشُزُوا تو اٹھ جاؤ. اچھا، اب آپ کہیں گے ابھی تو کہا گیا تھا کہ کسی کو اٹھایا نہ جائے اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ اٹھ جاؤ. یہ کس کو اٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو عمر میں بڑا ہے وہ مجلس میں آ گیا، وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا، اس کو کرسی چاہیے فار ایگزامپل. اب جو مجلس کا منتظم ہے یا امیر مجلس ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہاں ایک جگہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ بزرگ کو دے سکتا اور اسے دینی چاہیے. اب نوجوان بیٹھا ہے، اس کو نہیں دیکھ رہا، تو وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا کہ کسی بزرگ کی ٹانگیں لٹکرا رہی ہیں اور اس کو جگہ چاہیے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ پھر یہ قربانی مجھے کو کرنی پڑے گی، تو میں تو کرنا نہیں چاہتا. ایسے میں اگر مجلس کا منتظم، آرگنائزر یا میر مجلس، میر مجلس کون ہوتا ہے؟ مثلاً ایک کلاس میں استاد، یا کسی فنکشن میں کوئی چیف گیسٹ، یا صدر مجلس، یہ معروف ٹرمز ہیں، اردو میں میر مجلس کہا جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے، سب امن سے بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک شخص آیا ہے جس کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ہے، تو وہ لوگوں سے کہہ سکتا ہے مثلاً آگے ہو جاؤ، سمٹ جاؤ، کھل جاؤ، یعنی ہاتھ کے اشارے سے یا زبان سے بول کے، یا کسی نوجوان کو کہتا ہے آپ اٹھ جاؤ، اس کو جگہ دو. ایسے موقع پر کسی کو ہٹ دھرمی سے کام نہیں لینا چاہیے کہ میں تو نہیں اٹھ سکتا، جس مرضی کو اٹھائیں، نہیں اٹھ جاؤ. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، نون شین زا کا مطلب ہوتا ہے اٹھ کھڑے ہونا، بیٹھے ہوئے سے اٹھنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت، بعض اوقات کوئی ایسا شخص آتا ہے جسے بہت اہم کوئی بات بتانی ہے لیکن وہ سب کے سامنے نہیں بتانا چاہتا. اس میں ایسے موقع پر اگر میرے مجلس یہ کہتا ہے کہ باقی لوگ اٹھ جائے، جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ والدین نے کوئی بات کرنی ہو، بچے پاس بیٹھے ہوں تو ماں کہتی ہے چلو اٹھ جاؤ تم، یا کوئی شخص کسی مدد دینے کے لیے آیا ہے، آپ کسی کے سامنے دینا نہیں چاہتے، بچے بیٹھے ہوں آپ کہتے ہیں آپ ذرا جاؤ. اس بات کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کہ ہال جلدی خالی کر دیا جائے، تو اگر کہا جائے کہ 5 منٹ کے اندر ہال خالی کر دیں تو کر دو، برا نہ مانو کہ کیوں نکالا جا رہا ہے. اٹھنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. پھر اسی طرح پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی کھانے کی دعوت دے تو پھر کھانا کھانے کے بعد بیٹھے مت رہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں. اب ایک شخص جو منتظم ہے، آرگنائزر ہے، وہ سب ٹیم کو کہہ رہا ہے کہ اٹھو چلیں، سب اٹھ جائے، اور ایک شخص جو ہے وہ کہ میں تو یہ بھی جا رہا، مجھے تو مزہ آ رہا ہے یہاں بیٹھنے میں، تم جاتے تو جاؤ، میرے لیے پھر گاڑی بھجوا دینا. اب اس سے کتنا خلل آئے گا. جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، یا یہ کہ اتنے بجے اٹھ جانا ہے تو اٹھ جاؤ. یعنی کتنا زبردست ہے ہمارا دین، کتنا ڈسپلن کام کرتا ہے اور کتنی تکلیفوں سے بچاتا ہے. بعض اوقات کسی ایک شخص کا رویہ پورے گروپ کے لیے مصیبت کا باعث ہوتا ہے. چلتے وقت سب سے پیچھے، نکلتے وقت سب سے بعد میں، اب سب گاڑی میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں اور اس کی گپ شپ نہیں ختم ہو رہی، اس کی سلام دعائی اور میل ملاقات نہیں ختم ہو رہی. کس قدر اذیت ہوتی ہے نا. یعنی سب رکے ہوئے انتظار کر رہے ہیں اور ایک شخص اس لیے بیٹھا ہے. تو یہ تمام چیزیں دوسروں کے لیے جو کہ تکلیف دہ ہیں، اس لیے کیا فرمایا، وہ اضافی انشدو فن شدو، اگر مجلس برخاست کر دی جائے، اٹھ جانے کو کہا جائے، تو اس سے کوئی ذلت نہیں ہوتی کسی کی، اس میں کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے. بعض وقت لوگ راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اب اگر کوئی کہہ جی راستے میں نہ بیٹھے، یہاں سے اٹھ جائے، اس کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے گزرنے والوں کو اس سے تکلیف ہو. بعض وقت لوگ مجلس میں پہلے آ جاتے ہیں، اپنی پسند کی جگہ لے لیتے ہیں. بعض جگہوں پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے کچھ لوگ کرسیوں میں بیٹھتے ہیں، شروع میں آئے کرسیاں کھینچ کے آگے لے آئے، اب بعد میں لوگ زیادہ آئے، اب وہ پیچھے بیٹھے ہیں، نیچے بیٹھے ہیں، پہلے آنے والے کرسیاں کھینچ کے آئے، بیچ میں بیٹھے ہیں. اب وہ کچھ مجلس کا نقشہ یا منظر جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ سب غیر مہذبانہ کام ہے. مسلمان معاشرہ منظم معاشرہ ہوتا ہے. صحابہ کرام کی مجلس جو تھی وہ اتنی ڈسپلنڈ ہوتی تھی کہ بعض وقت پرندے آ کے ان کے سروں پہ بیٹھ جاتے تھے اور وہ اپنی جگہ سے ہلتے جلتے نہیں تھے جب ان کے ہاں تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہوتا تھا. پھر فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ بلندی دے گا، منکم تم میں سے، یعنی جو لوگ ایمان کا ثبوت دیں گے، اگر انہیں کسی مجلس سے اٹھا بھی دیا گیا تو ان کی بے عزتی نہیں ہوئی. کہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا نا، استاد غصے میں آ کے کہتا نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے. بہت سے اسکولوں میں اس بات کا رواج ہوتا ہے، شاگرد کی کوئی بات پسند نہیں آئی، اس کو نکال دیا گیا. اب یہ استاد کی مرضی ہے کسی کو پڑھائے یا نہ پڑھائے، شاگرد کا تو کوئی اختیار نہیں، کوئی زور نہیں. امام مالک کے بارے میں آپ نے پڑھ رکھا ہے، اگر پڑھا بھی تو شاید بھول چکے. ان کی مجلس میں دو کالے بڑے بڑے شخص جو ہوتے تھے وہ انتظام کے لیے کھڑے ہوتے تھے. کالے کا لفظ کسی برائی کے لیے نہیں کہا جا رہا، مراد اس لیے کہ بڑے اسٹرانگ جسم کے اور ہیوج قسم کے لوگ. امام مالک اگر کسی کے عمل یا طریقے کے بارے میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے تھے، صرف اشارہ کرتے تھے، اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے باہر. ایسے تمام لوگوں کو جو بیہودہ قسم کے سوال کرتے تھے، بیکار قسم کی بحثیں چھیڑتے تھے، اگر سمجھانے سے نہیں سمجھتے تھے تو پھر اٹھوا کے باہر کرتے تھے. کیونکہ علم کی مجلس کا ایک وقار ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے. اگر اس کا وہ وقار اور ادب باقی نہ رکھا جائے تو انسان سیکھ بھی نہیں سکتا، وہ پھر ایک وقت ضائع کرنا ہوتا ہے، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. یعنی ایک شخص سیکھنے کے لیے آیا اور وہ سیکھنے کی بجائے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، آپس میں باتیں کر رہا ہے، شور ہنگامہ کر رہا ہے، بدمزگی کر رہا ہے، تو اس کو بیٹھنے کا حق نہیں ہے وہاں. اور ہم ہر اخلاق اور ہر ادب استاد کے لیے تو چاہتے ہیں، لیکن اپنے لیے کوئی بھی نہیں چاہتے. یعنی ہر قسم کا رحم و کرم کا معاملہ اور شفقت اور ہر بدتمیزی کو برداشت اور صبر اور علم اور تحمل استاد میں ہونا چاہیے. شاگرد چاہے سوئے، چاہے کھائے، چاہے لیٹے، چاہے پاؤں پھیلائے، چاہے ٹیک لگا کے بیٹھے، چاہے لائن میں بیٹھے، چاہے بغیر لائن کے بیٹھے، اسے کچھ نہ کہا جائے. اگر کہا جائے تو وہ استاد کی بدنیتی پہ محمول کیا جائے. عموماً جو لوگ ڈسپلن کے سخت ہوتے ہیں پھر وہ سخت بدنام ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جب ہماری صفوں میں انتشار آ گیا ہے، ہمارے اخلاق اور ادب اور عمل اور علم ہر چیز کے اندر پھر انتشار ہی انتشار ہے. بے ادب بے نصیب، اور وہ بے نصیبی نظر آتی ہے نا ہمارے ہر چیز میں، بے برکتی نظر آتی. نہ ہم اپنی ذات کے اوپر کوئی ڈسپلن قائم کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی اور چیز پر. ہم ہر مجلس کو کھیل تماشے کی مجلس بنا لیتے ہیں بعض اوقات. یعنی اگر کلاس روم میں بیٹھ کر کوئی شخص صرف سکریبل کر رہا ہے، کوئی لکھ لکھ کے کمنٹس پاس کر رہا ہے، کبھی کچھ نکال کے کھا رہا ہے، کبھی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، نہ کتاب کی طرف دیکھ رہا ہے، نہ استاد کی طرف دیکھ رہا ہے، پھر وہ مجلس میں کس لیے بیٹھا ہے؟ وہ تو دوسروں کے لیے بھی ایک اذیت کا سبب ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کو تم میں سے بلندی عطا کرے گا، کیونکہ اس ڈسپلن کو قائم کرنا ایمان کی علامت ہے. والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ان کے درجات ہیں. مختلف جو لیولز ہوتے ہیں ایجوکیشنل، ان کو مختلف ڈگریز ہوتی ہیں جو شو کرتی ہیں اس شخص کا علمی لیول کیا ہے. دنیا کا پیمانہ ہے نا ایک، یہ دنیا میں علم کو شو کرنے کے لیے کچھ پیمانے بنے ہوئے، یہ ڈگری ہے، یہ ڈگری. لیکن ان ڈگریوں کا اللہ کے ہاں بھی ایک معیار ہے. ایک ڈگری انسان کو دنیا میں ملتی ہے علم حاصل کرنے پر، اور ایک ڈگری اللہ تعالیٰ کے ہاں ملتی ہے. والذین اوتوا العلم درجات، وہاں بھی ڈگریاں ہیں، وہاں اسسمنٹ مختلف طریقے سے ہوتی ہے، وہاں صرف رٹی ہوئی چیزیں نہیں دیکھی جاتی کہ کس نے اپنے اوپر کتنا بوجھ لادا ہوا، کس نے کیا حص کر رکھا ہے. وہاں نیت بھی دیکھی جاتی ہے، اخلاق بھی دیکھا جاتا ہے، اس علم پر عمل بھی دیکھا جاتا ہے، اس علم کی کوالٹی بھی دیکھی جاتی ہے کہ پڑھا کیا ہے، پھر پڑھانے والے کا حق کیا ادا کیا ہے، کتابوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے، ساتھیوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے، نیت کیا ہے اس سب کے پیچھے. یہ سارا کچھ مل کے، اور پھر یہ کہ کتنی سنجیدگی ہے، کیا اخذ کیا ہے، کیا لیا ہے، کیا اتنا لیا جو لے سکتے تھے جتنی استطاعت تھی، یا اس سے کم. کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ وہ اللہ کے ہاں کس ڈگری کے لائق ہے، کہاں کھڑا ہے. اور ڈیفینیٹلی جتنے بھی آپ سب لوگ یہاں آتے، اللہ کے ہاں ہر ایک کی ڈگری فرق ہے. جو سنجیدگی اختیار کرتا ہے علم حاصل کرنے میں، اخلاص کا مظاہرہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کا حق دیتا ہے، ان کا درجہ اور ہے. اور جو ایک پارٹ ٹائم کے طور پہ کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے، جب سہولت ہو، جب وقت ہو، جب دل چاہے کام کر لیا جائے، اور جیسا بھی ہے ٹھیک ہے، بس سمجھ آئی ہے تو بھی کوئی بات نہیں، نہیں آئی تو بھی کیا ہوا. کون سا اس ڈگری سے ہمیں کوئی نوکری ملنی ہے کہ وہ چھٹ جائے گی ہماری. آج صبح میں اخبار میں پڑھ رہی تھی، 329 ویکینسیز پر کوئی شخص سلیکٹ نہیں ہوا. وہ جو سلیکشن بورڈ ہے، پبلک سروس کمیشن، کیوں؟ اس لیے کہ اتنی ویکینسیز کے لیے ایک شخص بھی کوالیفائی نہیں کیا. اب لوگ کہتے ہیں نوکریاں نہیں ملتی، ویکینسیز ہیں، لوگ نہیں ہیں. جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں लोग इस तरह होंगे जैसे कूड़ा करकट होता है, एक नहीं मिलेगा काम का, ये सब नाकारा ऊंटों की तरह एक ना मिले कि जिसको कोई जरा सा भी बोझ ला सको, कोई जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं, कि जिसको कोई काम दे के मुतमिन हो जाओ कि हो जाए काम। दावे बड़े बड़े होंगे, अमल में सिफर होंगे। आज हमारा हाल वही है, हम सब दीन की मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन अमली तौर पर क्या करते हैं, किस जिम्मेदारी को कबूल करते हैं, किसके लिए कितनी जान मारते हैं, किस अहद को कितना निभाते हैं, हम सब अपने आप को गौर कर सकते हैं। आज आपके ऊपर जिम्मेदारी सबक याद करने की, इल्म को समझने और सीखने की, अपना अपना हर कोई जायजा ले। हम हमेशा दूसरों का लेने लगते हैं, अपना भूल जाते हैं। अल्लाह के हाँ दुनिया की डिग्रियां नहीं चलेंगी, यहाँ के सर्टिफिकेट्स किसी काम नहीं आएंगे, वो एक नजर भी नहीं देखेगा इनको कि कौन कहाँ से पढ़ के आया। उसके हाँ तो हकीकी इल्म, और उस इल्म में हकीकी मेहनत और कुर्बानी, उसका हक अदा करने का सब देखा जाएगा और उतनी ही इज्जत मिलेगी। वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर, पर अल्लाह साथ उसके जो तुम अमल कर रहे हो उससे खूब बाखबर है। इन आदाब के अलावा कुछ आदाब सुन्नत में बताए गए, मसलन ये कि मजलिस से पहुंचकर अहले मजलिस को सलाम किया जाए, किसी एक खास उसका नाम लेके सलाम ना किया जाए, बुलंद आवाज से अस्सलामु अलैकुम कहा जाए, लेकिन इल्म की मजलिस जब शुरू हो जाए तो फिर सलाम ना किया जाए। फिर ये कि जहाँ जगह मिले बैठ जाए, दूसरों को तंग ना किया जाए, उनको फलान के ना गुजरे, मेरे मजलिस को डिस्टर्ब ना करें, आए सबसे बाद में और बैठे सबसे करीब और सबको डिस्टर्ब कर दें। फिर इसी तरह अहले मजलिस जब देखें कि जगह तंग हो रही है और नए आने वालों को जगह नहीं मिल रही, तो उन्हें मजलिस का हल्का वसी कर लेना चाहिए। फिर इसी तरह यह है कि हिस्से मरातिब का ख्याल रखें, कौन बड़ा है कौन छोटा है, छोटों को चाहिए कि बड़ों को जिस भी एतबार से बड़े हों उनको अपने पर तरजीह दें। फिर इसी तरह अगर जरूरत पड़े मजलिस में जगह खाली करने की तो जगह खाली कर दें। इसी तरह अगर मजलिस में से किसी को हकीकी उज़र की वजह से निकलना पड़ता, मसलन जुमे का खुतबा हो रहा है, किसी शख्स का वजू नहीं रहता, वो वजू करने के लिए जाता है तो वापस आने पर कोई और उसकी जगह पे ना बैठे, जो जगह छोड़ कर गया है उसी का हक है। इसी तरह जब मजलिस बर्खास्त करने का हुक्म दिया जाए तो उसे हतक इज्जत का मामला ना समझा जाए, मजलिस खाली कर दी जाए। फिर ये कि मजलिस में गुफ्तगु करते वक्त एक दूसरे के इज्जत एहतराम का ख्याल रखा जाए, एक हंगामा बर्पा करना, चीखना चिल्लाना, शोर मचाना, किसी की न सुनना न सुनाना, बदतमीजी और बेहूदगी पर मबनी मजलिसें महज़ब लोगों की नहीं होती। बाद मजलिसों में लोग पार्टियां और जत्थे बना के आते हैं, एक दूसरे पर तानो तशनी करते हैं, एक दूसरे पर इशारे करते हैं, उनके खिलाफ सरगोशियां करते हैं, पत्तियां चुस्त करते हैं, ताने देते हैं, बाद एक दूसरे के ऊपर हाथ भी उठा लेते हैं या कुर्सियां उठा लेते हैं, और बाजत ऐसी मजलिसें बर्खास्त करने के लिए फिर पुलिस बुलानी पड़ती।
जगह बनाने का जो उसूल है उसका सबसे गलत इस्तेमाल जो है वो नमाज में करते हैं, यानी जब जमात खड़ी होती है चाहे यहाँ हो चाहे मस्जिद हो चाहे हरम हो कहीं से भी हो, हम लोग जगह देने के बजाय उल्टा अपने आप को चौड़ा कर लेते हैं ताकि कोई हमारे दरमियान ना आ जाए।
ये एक रवैया है न, जगह देना और जगह रोकना, किसी के भी सिमटना और फैलना, ये दो मुख्तलिफ रवैये हैं। और आप देखिए कि सिमटने वालों जगह देने वालों को फौरन अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई, तुम दो अल्लाह तुम्हारे लिए वसत पैदा करेगा। लेकिन आज आप देखिए ना, हमारी हर चीज एक तंगी का शिकार है। सबसे पहले तो ये हमारे दिल ही तंगी का शिकार है, जब हम दूसरे के लिए दिल खुला नहीं करते तो नतीजा क्या होता है, हम खुद घुटन का शिकार होते हैं। और इस घुटन का इलाज इसके सिवा किसी चीज में नहीं कि आप दूसरों के लिए खुल जाए, हाँ जगह के एतबार से हो, बैरूनी एतबार से हो या अंदरूनी एतबार से। यहाँ तक है कि अगर जगह होगी तो किसी की आमद पर क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हिल के एक तरह से वेलकमिंग एटीट्यूड दिखाना चाहिए, ना कि इग्नोर करके बस अपनी जगह अड़ के गिटाई के साथ बैठे रहे।